بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ الصفہ آڈیو لائبریری کی آواز ہے۔ آج ہم گلزار اردو لازمی حصہ اول 11ویں جماعت کے لیے کا پارٹ 3 ریکارڈ کر رہے ہیں۔ یہ کتاب آپ کی خدمت میں الصفہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ والدہ دم توڑ رہی تھیں۔ میں نے ان سے پوچھا، اماں کیا حال ہے؟ انہوں نے اکھڑی ہوئی آواز میں کہا، میاں مرتی ہوں۔ میاں کو خدا کے سپرد، آہ کفن بھی میسر نہ آیا، ارے گور بھی نہ ملے گی، میں شہنشاہ ہند کی بھاوج ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہا اور مر گئی۔ میں نے وہیں سریتا سمیٹا اور اس بے کس کی لاش کو خاک میں چھپا دیا اور خود بھی بہت مشکل گھسٹ گھسٹ کر ایک درخت کے نیچے جا کر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر میں ایک فوجی سوار وہاں سے گزرا اور مجھ کو دیکھ کر قریب آیا۔ میں نے سارا حال اس سے کہا۔ اس نے کمر کا رومال کھول کر مجھ کو دیا، جس سے میں نے تہبند باندھا۔ اس کے بعد اس سوار نے مجھ کو اٹھا کر گھوڑے پر اپنے پیچھے بٹھا لیا اور اپنی چھاؤنی لے گیا۔ وہاں اس نے میرا علاج کرایا، جس سے میرے زخم اچھے ہو گئے اور پھر میں اس کی خدمت کرنے لگا۔ یہ مسلمان سوار بہت ہی نیک مزاج تھا۔ اس کا مکان پٹیالے میں تھا۔ اس کے ہمراہ میں کچھ دن تو پٹیالے میں رہا اور پھر فقیر ہو کر شہر بشہر پھرتے لگا۔ جب بمبئی پہنچا تو خیراتی قافلے کے ساتھ مکہ معظمہ چلا گیا اور وہاں 10 برس گزارے۔ پھر مدینہ شریف حاضری دی اور وہاں بھی 5 برس بسر کیے۔ اس کے بعد شام اور بیت المقدس کی زیارتیں کر کے حلب ہو کر بغداد شریف گیا۔ 2 سال وہاں کاٹے۔ بغداد سے ایک میمن کے ہمراہ کراچی آیا اور وہاں سے دہلی آ گیا، کیونکہ دہلی کی یاد مجھ کو ہر جگہ بے چین رکھتی تھی۔ یہاں ریل پر میں نے مزدوری کرنی شروع کی، جس سے مجھ کو کھانے پینے کے بعد کچھ بچت ہونے لگی اور 2 سال میں میرے پاس 300 روپے جمع ہو گئے۔ تو میں نے ایک ٹھیلے والے کی شرکت میں اب ٹھیلا بنا لیا اور اس کی آمدنی سے آہستہ آہستہ ساجی کا حصہ ادا کر کے اپنا مستقل ذاتی ٹھیلا بنا لیا۔ اب اسی پر میری گزر اوقات ہے۔ ساحل نے کہا، بہرا پن کب ہوا؟ اور اس سے تو آپ کو تنہائی میں بہت تکلیف اٹھانی پڑتی ہوگی۔ شہزادے نے ہنس کر جواب دیا، خدا کا شکر ہے کچھ تکلیف نہیں ہوتی، سارے جہان کے عیب سننے سے کان بند ہیں۔ گاؤں میں جب لوگوں نے مارا تھا اسی وقت دماغ پر ایسی چوٹ آئی تھی جس سے کان کی قوت جاتی رہی، اب صرف بائیں کان سے کچھ سن سکتا ہوں، دایاں بالکل بیکار ہے۔ ساحل نے یہ ماجرا عبرت سن کر کہا، کیا میں اس کو اپنی کتاب میں لکھ دوں؟ شہزادے نے کہا، ضرور لکھو، مگر ساتھ یہ بھی لکھ دینا کہ ہر گزرنے والی بات اور گزرنے والا وقت اور گزرنے والی راحت و تکلیف جھوٹی اور بے اصل ہے، مگر اس میں عبرت ضرور ہے۔ ماخوذ از بیگمات کے آنسو۔ مشق۔ سوال نمبر 1، ٹھیلے والا کون تھا اور اس نے انگریز مجسٹریٹ کے سامنے کیا بیان دیا؟ 2، انگریز مجسٹریٹ نے اسے بری کیوں کر دیا؟ 3، انگریز مجسٹریٹ نے عذرائے ہمدردی بوڑھے سے کیا کہا اور بوڑھے نے کیا جواب دیا؟ 4، بوڑھا اپنے ٹھیلے پر اپنے آپ کو ایک طرح سے بادشاہ کیوں محسوس کرتا تھا اور وہ انگریزوں کے دفتروں میں کام کرنے والوں سے اپنے آپ کو بہتر کیوں سمجھتا تھا؟ 5، بوڑھے نے مضمون نگار کو اپنی جو بپتا سنائی اس کو مختصر طور پر لکھیے۔ 6، بوڑھے شہزادے نے یہ کیوں کہا کہ ہر گزرنے والی بات اور گزرنے والا وقت اور گزرنے والی راحت و تکلیف چھوٹی اور بے اصل ہوتی ہے، مگر اس میں عبرت ضرور ہے۔ 7، مندرجہ ذیل محاوروں اور فقروں کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ رخ کرنا، ہاتھ ڈالنا، قہقہ لگانا، ترس کھانا، ہاتھ پھیلانا، گزر اوقات کرنا۔ 8، ہم اپنی روزمرہ زندگی میں رسیدیں لیتے اور دیتے رہتے ہیں۔ رسید کسی شخص سے کوئی رقم یا کوئی چیز وصول ہونے کا تحریری ثبوت ہوتی ہے۔ یہاں ایک رسید کا نمونہ دیکھیے۔ رسید، میں نے مسمہ محمد اسحاق ولد محمد ابراہیم صاحب سے مبلغ 1000 روپے بسلسلہ کرایہ مکان نمبر A 362 ناظم آباد نمبر 2 کراچی بابت ماہ جنوری 1992 وصول پائے اور رسید لکھ دی تاکہ سند رہے اور بوقت ضرورت کام آئے۔ محمد خالد وصول کنندہ، مورخہ 12 جنوری 1992۔ آپ نے دیکھا کہ یوں تو رسید بڑی سادہ سی تحریر ہوتی ہے، لیکن اس میں مندرجہ ذیل باتوں کا اندراج نہایت ضروری ہوتا ہے۔ 1، اس شخص کا نام جس سے رقم یا چیز وصول ہوئی ہے۔ 2، جس سلسلے میں رقم یا چیز وصول ہوئی اس کی تفصیل۔ 3، جتنی رقم یا چیز وصول ہوئی اس کا اندراج۔
رقم کا اندراج ہنسوں کے علاوہ الفاظ میں بھی ہونا چاہیے تاکہ اس میں ترمیم و تنسیخ نہ کی جا سکے. 4. وصول کنندہ کے دستخط. 5. وصول ہونے کی تاریخ. اب فرض کیجئے کہ آپ نے اپنی موٹر کار کسی شخص کو بیچی ہے اور اس کی قیمت آپ کو وصول ہوئی ہے. آپ اس کی رسید لکھیے. تشکیل پاکستان. میاں بشیر احمد 1893 تا 1971. ہندوستان میں اسلامی حکومت اگرچہ کہنے کو اورنگزیب کی وفات 1707 کے 150 سال بعد تک قائم رہی، لیکن دراصل حکومت اور امرا دونوں کی طاقت اور سطوت 18ویں صدی کے وسط تک ختم ہو چکی تھی. 19ویں صدی کے شروع میں مسلمانوں کے سیاسی تنزل کی تکمیل ہوئی، چنانچہ 1803 میں انگریز دہلی میں داخل ہوئے. لیکن اسی زمانے میں بعض افراد کے دل میں مذہبی احیاء اور معاشرتی اصلاح کا خیال پیدا ہوا. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کی کوششوں سے علم دوست لوگوں میں مذہب کی صحیح واقفیت بڑھتی گئی، لیکن عوام کی مذہبی حالت بہت گری ہوئی تھی اور مضموم معاشرتی رسموں میں مسلمانوں اور ہندوؤں میں زیادہ فرق نہیں تھا. 1857 میں مسلمانوں کی رہی سہی عزت بھی خاک میں مل گئی. انگریزی حکومت 100 سال سے ان کی ذلت کے در پہ تھی. بتدریج مسلمانوں کی زمینیں اور عہدے چھین لیے گئے. اسلامی تعلیم کے ذرائع ختم کر دیے گئے. 1837 میں فارسی زبان عدالتوں سے خارج کر دی گئی. 1857 کے بعد ان پر عطاب اور بڑھ گیا. اس طرح مسلمان پسپا بھی ہوئے اور ان مظالم سے متاثر ہو کر نئی حکومت اور اس کے اداروں سے بیزار بھی ہوتے چلے گئے. ادھر ہندوؤں کی بے رخی نے ان کے زخموں پر اور بھی نمک چھڑکا. اس ناگفتبہ حالت میں ایک دور اندیش ہمدرد ملت اٹھا، جس نے اپنی مایوس پسماندہ قوم کو امید، محنت اور ترقی کا زندگی بخش پیغام دیا. یہ مرد خدا سر سید احمد خان تھے. یہ انہی کی جدوجہد کا نتیجہ تھا کہ گو ملک ہاتھوں سے گیا، ملت کی آنکھیں کھل گئیں. سر سید نے قدامت پسند مسلمانوں کو نئے زمانے کی ضروریات سے آگاہ کیا اور ہزار دقتوں سے ان کو نئے علوم کے حصول اور نئی حکومت سے تعاون پر آمادہ کیا. اپنی مذہبی تصانیف اور رسالہ تہذیب الاخلاق کے اجرا سے انہوں نے ثابت کر دکھایا کہ اسلام عقل کے اصولوں پر مبنی ہے. ان کی تعلیمی مسائی 1877 میں تکمیل کو پہنچی جب علی گڑھ کالج کا افتتاح ہوا، جو کم از کم 30 برس تک مسلمانان ہند کا واحد قومی مرکز بنا رہا. 1884 میں سر سید نے پنجاب کا دورہ کیا، جہاں زندہ دلانے پنجاب کی قدردانی سے ان کو بڑی تقویت پہنچی. پنجاب کے مسلمان سر سید کی منادی پر اس طرح دوڑے جس طرح پیاسا پانی پر دوڑتا ہے. ایک طرف وہ علی گڑھ سے وابستہ ہوئے، دوسری طرف انہوں نے لاہور میں انجمن حمایت الاسلام کا ادارہ قائم کیا. 1886 میں سر سید نے آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کی بنیاد ڈالی، جس کے اجلاس ہر سال مختلف مقامات پر منعقد ہو کر مسلمانوں میں ایک نئی زندگی پھونکنے کا باعث ہوئے. 1867 میں بنارس کے بعض ہندوؤں کو یہ خیال پیدا ہوا کہ اردو کو موقوف کر کے ملک میں بھاشا زبان جاری کی جائے. سر سید کہتے تھے کہ یہ پہلا موقع تھا جب مجھے یقین ہو گیا کہ اب ہندو مسلمانوں کا بطور ایک قوم کے ساتھ چلنا محال ہے اور دونوں قومیں کسی کام میں دل سے شریک نہیں ہو سکیں گی. 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس کی بنا پڑی. سر سید نے مسلمانوں کو اس میں شرکت کرنے سے روکا، کیونکہ ان کی دور اندیشی نے دیکھ لیا تھا کہ اس سے مسلمانوں کو بحیثیت قوم کے نقصان پہنچے گا. اپنے ایک اہم بیان میں انہوں نے کہا کہ جمہوری طریقہ ہندوستان کے لیے موضوع نہیں. یہ امر قابل غور ہے کہ سر سید کے پیش نظر انگریزوں کی خوشنودی نہ تھی بلکہ اپنی قوم کی ترقی تھی. حقیقت یہ ہے کہ وہ پہلے ہندوستانی تھے جنہوں نے اپنی مشہور تصنیف اسباب بغاوت ہند لکھ کر حکومت کو توجہ دلائی کہ غدر کا سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ ہندوستانیوں کو ملک کی سیاسی کونسلوں میں شامل نہ کیا گیا. پھر 1878 میں جب وہ کونسل کے ممبر نامزد ہوئے تو انہوں نے ملکی اور قومی مفاد پر پے در پے تقریریں کی. 1898 میں جب سر سید نے انتقال کیا تو ان کی قوم اپنے خواب گراں سے جاگ چکی تھی. سر سید کے بعد ان کے رفقا نے ان کا شاندار کام جاری رکھا. محسن الملک، وقار الملک، حالی، نذیر احمد، زکا اللہ، شبلی وغیرہ نے تعلیمی، سیاسی اور ادبی خدمات سر انجام دیں. محسن الملک نے علی گڑھ کالج کو ترقی دی. وقار الملک ایک سیاسی جماعت کی تشکیل میں معاون ہوئے. حالی کے مسدس نے ہندوستانی مسلمانوں کی زندگی میں انقلاب کی لہر دوڑا دی. شبلی نے اسلامی تاریخ کے آئینے میں اپنی گزشتہ عظمت دکھا کر ان کے دلوں کو گرما دیا. امیر علی نے اپنی انگریزی تصانیف سے مغربی حلقوں میں اسلام کی وقعت پیدا کی۔ علی گڑھ تحریک کی وجہ سے قوم میں کئی اور تحریک شروع ہو گئیں۔ اختلافات ضرور رونما ہوئے، لیکن ایک حد تک یہ نئی زندگی کا نشان تھے۔ سر سید، امیر علی اور دیگر بزرگوں نے اسلام کو مغربی علوم سے اس طرح جا ملایا تھا کہ اسے ایک ترقی یافتہ مذہب ثابت کیا، لیکن اس جدید علم الکلام کے رد عمل کے طور پر بعض اور مذہبی مسائب بروئے کار آئیں۔ شبلی نے لکھنؤ میں ندوۃ العلماء قائم کیا۔ دیوبند میں علماء نے قدیم طرز کی درسگاہ بنا کر ملک میں قدیم اسلامی علوم کے چراغ روشن کیے۔ ان کوششوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ مذہب سے بیگانگی بہت حد تک کم ہو گئی اور مغرب کی ذہنی غلامی سے نجات ملی، لیکن ساتھ ہی ایک ایسی فضا بھی پیدا ہو گئی جس میں اپنی ہر چیز اچھی اور دوسروں کی ہر چیز بری نظر آنے لگی۔ اس کی اصلاح ضروری ہو گئی۔ اقبال نے آ کر اسلامی و مغربی علوم کے غیر مطالعے کے بعد اپنے خاص اسلامی فلسفہ قوم کے سامنے پیش کیا، جس کا مقصد کامل ترین انسان کی انفرادی و اجتماعی نشوونما ہے۔ اقبال کا خیال ہے کہ انسان اطاعت، نفس ضبط اور نیابت الہی کی تین منزلیں طے کرتا ہوا خودی کی انتہائی بلندی پر پہنچ سکتا ہے۔ اس ارتقاء میں اسے مذہب کی رہنمائی درکار ہے۔ اقبال نے چار چیزوں پر زور دیا۔ اول، توحید، جس پر پورا ایمان عملاً انسان کو خوف اور مایوسی سے آزاد کر دیتا ہے۔ نیز توحید الہی، توحید انسانی پر تو فگن ہوتی ہے۔ دوم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ان کی مکمل تقلید۔ سوم، قرآن کا مطالعہ اور اس کی تعلیمات کی پیروی۔ چہارم، رجائیت یعنی مایوسی اور غم پسندی کو ترک کر کے امید، ہمت اور جرات کی رائے اختیار کرنا۔ اقبال نے سچے مومن کی یوں تعریف کی: ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہے وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان۔ اقبال نے اپنی قوم کو یہ کہہ کر جگایا اور اکسایا کہ چلنے والے نکل گئے ہیں، جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں۔ اپنے رہنماؤں کی پکار سن کر مسلمان قوم ترقی کی راہ پر کچھ چلنے تو لگی، لیکن جا بجا ٹھوکرے کھاتے ہوئے معاشی حیثیت سے وہ اپنے ہمسایوں سے کہیں پیچھے رہی۔ تعلیمی حیثیت سے وہ کچھ ضرور بڑھی، لیکن پھر بھی پسماندہ رہی۔ البتہ اپنے قومی زبان و ادب کو اس نے باوجود اپنے انحطاط کے خوب چمکایا۔ اردو علم و ادب اور صحافت کو ترقی ہوئی اور ملک میں جا بجا اردو کی علمی و ادبی انجمنیں پھیل گئیں۔ علی گڑھ کالج 1921 میں یونیورسٹی کے درجے تک پہنچ گیا اور منجملہ حیدرآباد دکن کی دوسری ترقیات کے وہاں جامعہ عثمانیہ کا شاندار ادارہ قائم ہوا۔ متمدن زندگی کے اکثر شعبوں میں مسلمان دوسروں سے پیچھے ضرور تھے، لیکن یہ بات اب ان پر اور دوسروں پر ظاہر ہو گئی تھی کہ جب بھی اور جہاں بھی وہ بڑھنے کی کوشش کریں گے، وہ دوسروں سے پیچھے نہیں رہیں گے۔ البتہ باوجود ان سب ترقیوں کے، یہ عمرہ اظہر المنشمس تھا کہ جب تک قوم سیاسی حیثیت سے مضبوط و متحد نہ ہوگی، اس کی ساری روایات اکارت جائیں گی اور اس کے سارے ارادے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ مسلمانہ نے ہند کی جدید سیاسی زندگی کی داستان یہ ہے کہ انڈین نیشنل کانگریس کے قیام کے بعد گو سر سید نے علی گڑھ میں مسلمانوں کے سیاسی حقوق کے تحفظ کے لیے قدم اٹھایا، لیکن بالعموم ان کی قومی سیاست یہی تھی کہ مسلمان ملکی سیاست سے الگ تھلگ رہیں اور پہلے مغربی علوم کے حصول سے اپنی قوم کی حالت کو درست اور مضبوط کر لیں۔ مگر 20ویں صدی کے شروع سے ایشیا اور اس کے ساتھ ہندوستان میں صورتحال دگرگوں ہونے لگی۔ جاپان کی فتح سے ہندوؤں میں جذبہ قومیت اور ابھرا، اور انہوں نے تقسیم بنگال کے خلاف 1905 میں ایک زبردست تحریک شروع کی۔ علاوہ بری اردو ہندی جھگڑے کے سلسلے میں یو پی کی حکومت نے علی گڑھ کے تعلیمی ادارے کو اس نیم سیاسی مسئلے میں دخل دینے سے حکمن روک دیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے اور بھی ضروری ہو گیا کہ وہ اپنے تمدنی و سیاسی حقوق کی حفاظت کے لیے ایک سیاسی جماعت کی بنیاد رکھیں۔ یوں دسمبر 1906 میں مسلم لیگ قائم ہوئی اور 1909 کی اصطلاحات میں مسلمانوں نے جداگانہ انتخابات کا اہم حق حاصل کر لیا۔ پھر تقسیم بنگال کی تنسیخ 1911 اور جنگ بلقان و ترابز 1912 سے، جب مسلمانوں کو یقین ہو گیا کہ ان کے قومی اور بین الاقوامی حقوق حکومت برطانیہ کے ہاتھ میں محفوظ نہیں رہ سکتے، تو انہوں نے ہندوستان کے لیے 1913 میں سیلف گورنمنٹ کا مطالبہ کیا اور کانگریس کی طرف تعاون کا ہاتھ بڑھایا۔
جنگ عظیم نے ہندوستانیوں کے دل میں حرکت پیدا کی۔ کانگریس اور لیگ میں میثاق لکھنؤ کا مشہور معاہدہ ہوا، جس کی وجہ سے برطانیہ 20 اگست 1917 کو یہ اعلان کرنے پر مجبور ہو گیا کہ ہندوستان کو بتدریج خود اختیار حکومت دے دی جائے گی۔ لیکن جنگ کا ختم ہونا تھا کہ برطانوی حکومت نے ہندوستان سے طوطے کی طرح آنکھیں پھیر لیں اور 1919 میں ظالمانہ قوانین نافذ کرنے کی ٹھان لی۔ ادھر یورپ میں ترکی کے حصے بکھرے کرنے کی سازش کی۔ اس پر گاندھی نے علی برادران کی مدد سے 1920 میں عدم تعاون کی زبردست تحریک شروع کی، لیکن اس تحریک کا ختم ہونا تھا کہ دوسرے ہندو لیڈران نے شدھی اور سنگٹھن کی اشتعال انگیز کارروائیوں سے ہندو مسلم تعلقات کو قطعاً خراب کر دیا۔ اس زمانے میں مسلمان لیڈر غفلت کی نیند سوئے رہے، لیکن سائمن کمیشن کی آمد اور نہرو رپورٹ کی مسلم کش تجاویز پر وہ اپنے خواب سے چونکے اور 1928 میں آل انڈیا مسلم کانفرنس میں جمع ہو کر انہوں نے ایک متحدہ سیاسی مطالبہ، جو مسٹر جناح کے 14 نکات سے مطابقت رکھتا تھا، دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔ 1929 میں ادھر کانگریس نے گاندھی کی قیادت میں مکمل آزادی کا اعلان کر کے سول نافرمانی کی تحریک شروع کی۔ 1930 کے دوران میں لندن میں گولڈ میز کانفرنس کا انعقاد ہوا۔ 1930 تا 1932 اور برطانوی حکومت نے اپنا فرقہ وارانہ فیصلہ سنا دیا، لیکن ہندو لیڈروں کی ہٹ دھرمی کے باعث ہندو مسلمانوں میں کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکا۔ 1935 میں نیا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ نافذ ہوا، جس کی روح سے مرکز میں فیڈریشن اور صوبوں میں خود اختیاری حکومت کا نفاذ طے پایا۔ 1937 کے انتخابات کے بعد کانگریس پہلے 6 اور پھر 2 اور صوبوں میں حکومت کرنے لگی، جس سے اس کا سر پھر گیا اور اس نے مسلم لیگ سے منہ پھیر کر مسلمانوں کو بحیثیت قوم کے ملیہ میٹ کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ چنانچہ کانگریسی حکومتوں نے اردو کو مٹایا، ہندی کو ابھارا اور ہندو تمدن کے دیگر اداروں اور نشانات کو فروغ دے کر ہندوستانی مسلمانوں کی جداگانہ ہستی کو ہندوؤں میں مدغم کرنے میں بیسیوں اعلانیہ و خفیہ کوششیں کی۔ یہ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے بے حد نازک وقت تھا۔ مسلمانوں میں کہنے کو کئی سیاسی جماعتیں تھیں۔ مسلم لیگ جو 1906 میں قائم ہوئی، کبھی جاگتی کبھی سوتی رہی۔ اس کے بعد 1919 کے ہنگامہ خیز سال میں جمعیت العلماء بنی۔ 1929 میں خدائے خدمتگار اور مجلس احرار کا قیام عمل میں آیا، اور اسی سال میں نیشنلسٹ مسلمانوں نے بھی اپنی ایک کانفرنس منعقد کی۔ 1937 میں جب کانگریس برسر اقتدار آئی اور اس نے مسلمانوں کی قومی ہستی کو ختم کرنا چاہا، تو سوال پیدا ہوا کہ مسلمان اس کا کیا جواب دیتے ہیں۔ اس خطرناک وقت میں مسلم لیگ کی قیادت جس زبردست شخصیت کے ہاتھ میں تھی، اس نے کانگریس کے چیلنج کو دلیری سے قبول کیا۔ یہ قائد اعظم محمد علی جناح تھے، جو ایک طرف سیاسی بات چیت میں انگریزی حکومت اور کانگریسی لیڈروں کے ساتھ پورے اترے، اور دوسری طرف اپنی لاجواب شخصیت کے بل پر ایک پراگندہ اقلیت کو ایک مستقل قوم بنانے میں نمایاں طور پر کامیاب ہوئے۔ اکتوبر 1937 میں لکھنؤ میں آل انڈیا مسلم لیگ کے 25ویں سالانہ اجلاس سے اسلامی ہند کی تاریخ بیداری کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ چنانچہ 23 مارچ 1940 کو مسلم لیگ نے لاہور میں پاکستان کی قرارداد منظور کی، یعنی مسلمانان ہند کے لیے ہندوستان کے ایک حصے میں ایک خود مختار حکومت اور ایک جداگانہ آزاد وطن کے قیام کا شاندار منصوبہ باندھا۔ اس سے مسلمان قوم میں زندگی کی ایک برقی رو دوڑ گئی۔ اب وہ محض تحفظات و مراعات کی سائل نہ رہی، بلکہ ایک علیحدہ مستقل آزاد قومیت کی دعوے دار بن گئی، جس کی اپنی جدا حکومت ہو، اپنی ایک جدا تہذیب اور ایک اپنا جدا گانا وطن۔ پاکستان کی تجویز کے بعد اس منصوبے کو تفصیل سے مکمل کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ چنانچہ 1944 میں معاشی مسئلے پر غور کرنے کے لیے ایک تعمیری کمیٹی وضع کی گئی۔ تعلیمی مسئلے کے لیے ایک تعلیمی کمیٹی بنی، اور دیگر اہم مسائل کے لیے منصفین کی ایک کمیٹی بنائی گئی۔ 1944 میں پنجاب میں مسلم لیگ اور یونینسٹ وزارت میں جھگڑا پیدا ہو گیا، اور بمبئی میں گاندھی اور جناح کی ملاقات ہوئی مگر ناکام رہی۔ 1945 میں شملہ کانفرنس میں کانگریس اور لیگ کو پھر اکٹھا بلایا گیا، مگر کچھ نتیجہ نہ نکلا۔ آخر حکومت ہند نے نئے انتخابات کا اعلان کیا اور کہا کہ نئی برطانوی مزدور حکومت کے پیش نظر ہندوستان کو خود اختیاری حکومت دینا ہے۔ نئے انتخابات میں، جو 1945-46 کے موسم سرما و بہار میں ہوئے، ہندوؤں میں کانگریس اور مسلمانوں میں مسلم لیگ پورے طور پر کامیاب ہو گئی۔ اتنے میں برطانوی حکومت نے 1946 میں پہلے ایک وفد کو اور پھر ایک وزارتی مشن کو ہندوستان بھیجا، تاکہ یہاں کی سیاسی گتھی کو سلجھائے۔ مشن نے ہندوستان کی حکومت کے لیے ایک نئی اسکیم پیش کی، لیکن مشن کی کانگریس نواز پالیسی سے ناراض ہو کر مسلم لیگ نے اس اسکیم کو ٹھکرا دیا، اور گو آخر کار وہ بھی مرکز کی عارضی حکومت میں شریک ہو گئی۔ لیکن ادھر نہ صرف کانگریس اور لیگ میں بات پر اختلافات رونما ہوئے، بلکہ ملک بھر میں جا بجا ہندوؤں مسلمانوں میں شدید فرقہ وارانہ مناشقات اور فسادات برپا ہو گئے۔ کانگریس نے مسلم لیگ سے باعث سمجھوتا کرنے سے انکار کر دیا۔ برطانوی حکومت نے پہلے یہ اعلان کیا کہ وہ ایسے کسی دستور کو ملک میں نافذ نہیں کرے گی جس پر دونوں بڑی جماعتوں کا اتفاق رائے نہ ہو، اور پھر فروری 1947 میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ برطانیہ جون 1948 تک ہندوستان کو خالی کر دے گا۔ جنوری 1947 میں پنجاب میں مسلم لیگ کی ایک زبردست تحریک جاگ اٹھی، جس میں مردوں اور عورتوں نے یکساں حصہ لیا، جو صرف ایک ماہ جاری رہ کر بہت نتیجہ خیز ثابت ہوئی۔ برطانوی حکومت اس سے متاثر ہوئی اور اسے یقین ہو گیا کہ اسلامیہ نے ہند کے قومی مطالبے کو اب دیر تک معرض التوا میں نہیں رکھا جا سکتا۔ ادھر پاکستان کے مخالفین نے ملک بھر میں فرقہ وارانہ فسادات کا سلسلہ شروع کر دیا، جو آخر سال تک جاری رہا، اور جس کے ضمن میں ایک منظم سازش کے تحت 8-10 لاکھ بے گناہ مسلمانوں کو بے رحمی سے تحقیق کر دیا گیا۔ اسی دوران میں برطانیہ نے 3 جون کو ہندوستان اور پاکستان کی آزادی کے متعلق اپنا نیا منصوبہ شائع کیا، جس کے مطابق 15 اگست 1947 کو دونوں ممالک میں علیحدہ علیحدہ خود مختار حکومتیں قائم ہو گئیں۔ یوں اسلامی ہند کے 10 کروڑ فرزندان توحید کی تنظیم اور قربانیاں پھلائیں، اور مشرقی و مغربی ہند میں مشرقی و مغربی پاکستان کی بنیاد پڑی۔ پاکستان کے قیام سے نہ صرف ہندوستان کے بر عظیم اور ایشیا میں، بلکہ ساری اسلامی دنیا میں ایک ایسا قوت آفرین تغیر رونما ہوا جس کے غیر معمولی نتائج کا دنیا ابھی صحیح طور پر اندازہ نہیں کر سکتی تھی۔ ادھر یہ امر پاکستان کی ملت اسلامیہ پر روز بروز واضح ہو رہا ہے کہ اگر اسے اپنی اور دنیا کی طرف اپنا اسلامی اور انسانی فرض ادا کرنا ہے، تو پاکستان کی حکومت لازمی طور پر اسلامی جمہوریت کے ترقی پرور اصولوں پر قائم ہوگی، جس میں مسلم اور غیر مسلم دونوں سے مساوی سلوک کیا جائے گا، جس میں بڑے بڑے سرمایہ داروں کے لیے جگہ نہ ہوگی، بلکہ جس میں غریبوں اور کارکنوں کا خاص طور پر خیال رکھا جائے گا، جس میں عورت کے حقوق اور اس کی شخصیت محفوظ ہوگی، جس میں دولت ادھر تمام لوگوں میں مناسب طور پر تقسیم ہو کر ادھر بیت المال میں جمع ہو کر عوام الناس کا معیار زندگی بڑھانے کے کام آئے گی۔ مسلمانوں کا نزب العین اسلام ہے، وہ اسلام نہیں جس کا ڈنکا متعلق العنان بادشاہوں اور خود غرض عمرا نے بجایا، بلکہ وہ اسلام جس کا حامل قرآن ہے، جس نے صرف اندیکھے خدا کے آگے سر جھکانا سیکھا، وہ اسلام جس کا نمونہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین کے عہد میں مسلمانوں کی زندگیوں میں نظر آتا ہے، وہ سچائی، وہ دلیری، وہ خود اعتمادی، وہ انکسار و من پسندی، وہ محنت و مساوات، وہ صبر و تقوی، وہ مسلم و غیر مسلم سب کی خدمت، سب کے حقوق کا تحفظ، سب سے رواداری اور محبت۔ یہ ہے پاکستان کے مسلمانوں کا نزب العین۔ ہمارے قومی شاعر نے اپنی قوم کے ہر فرد پر خوب روشن کر دیا ہے کہ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی، ستارے جس کی گرد راہوں وہ کارواں تو ہے۔ مشق۔ سوال نمبر 1، شاہ ولی اللہ کی اصلاحی تحریک کا مقصد کیا تھا؟ 2، سر سید احمد خان نے برے صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے لیے جو خدمات انجام دی وہ تحریر کیجیے۔ 3، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کی بیداری کے لیے کن چیزوں کو اہم قرار دیا؟ 4، سر سید کے بعد ان کے جانشینوں نے کیا اہم قومی اور دینی خدمات انجام دیں؟ 5، قائد اعظم کی قیادت میں مسلم لیگ نے حصول پاکستان کی جو جدوجہد کی اس پر روشنی ڈالی ہے؟ 6، ذیل کے الفاظ و محاورات اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ زخموں پر نمک چھڑکنا، آنکھ ہی کھل جانا، وابستہ، موقوف کرنا، ناگفتگو، محال ہونا، غائر، رجائیت، یاسیت۔ 7، مندرجہ ذیل الفاظ کی تذکیر و تانیث بتائیے۔ حجاب، نقاب، آغوش، طرز، کاکل، اوبا، سمت، سوز، اصلاح، قامت، سرزنش، اقتدار، سعی، غار۔ 8، سبق تشکیل پاکستان کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ 9، پاکستان کی تعمیر و ترقی میں نوجوانوں کا حصہ، اس عنوان سے ایک مضمون لکھیے۔ جدید سائنس اور عصری تقاضے، ڈاکٹر حفیظ الرحمان صدیقی، 1936۔ سائنس علم کی اس شاخ کا نام ہے جس نے تجربہ خانے میں جنم لیا اور جو تجربہ خانے میں ہی نشو نما پاتی ہے، اس لیے اسے تجرباتی علم کہا جاتا ہے۔ سائنس کا موضوع دنیا کی مادی چیزیں ہیں، حیوانیات، پودے، کیمیائی عناصر، سورج، چاند، ستارے، پانی اور خشکی، یا پھر ایسی چیزیں جو مادی چیزوں سے وجود میں آئی ہوں، مثلا حرارت، روشنی، آواز اور مغناطیسیت وغیرہ۔ شروع شروع میں ان میں سے صرف چند گنی چنی چیزیں انسان کے تجربے کا موضوع بنی، پھر جوں جوں ان میں کامیابی حاصل ہوتی گئی اور ان کے فائدے سامنے آتے گئے، نئی نئی چیزوں کو تجربے اور تحقیق کا موضوع بنایا جانے لگا۔ اس کی وجہ سے آج دنیا میں سائنس کی سینکڑوں شاخیں بن چکی ہیں اور دنیا بھر میں لاکھوں آدمی سائنسی تحقیق میں ہمتن سرگرم عمل ہیں، وہ سب اس کے ذخیرہ علم میں اضافہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اس میں تیز رفتار اضافے کا آج کا یہ حال ہے کہ ہر 10 سال میں سائنس کی کتابوں کی تعداد دگنی ہو جاتی ہے۔ ایسی ترقی دوسرے علوم میں دیکھنے میں نہیں آتی۔ سائنس سے اس قدر دلچسپی سائنس سے حاصل ہونے والے فائدوں نے بڑھائی ہے۔ سائنس کب سے ہے یہ بتانا ممکن نہیں، البتہ انسانی تہذیب کی نوشتہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ قدیم قوموں میں اہل یونان نے اس میں نمایاں دلچسپی لی، مگر سائنس کے ساتھ ان کا برتاؤ سائنسدانوں جیسا نہیں بلکہ فلسفیوں جیسا تھا۔ وہ تجرباتی حقیقتوں کو بھی فلسفے کی طرح منطق کے زور پر دریافت کرنا چاہتے تھے۔ ارسطو جیسا ہوشمند انسان بھی ایسا ہی کیا کرتا تھا، اس نے منطق کے زور پر یہ دعویٰ کیا کہ عورتوں کے منہ میں مردوں سے کم دانت ہوتے ہیں، حالانکہ یہ دعویٰ حقیقت کے بالکل خلاف تھا۔ اس نے منطق کے زور پر اس قسم کے دعوے بھی کیے کہ دو مختلف اوزان کے گولے اگر ایک ہی بلندی سے زمین پر ایک ساتھ گرائے جائیں تو بھاری گولا پہلے گرے گا اور ہلکا گولا بعد میں، اور یہ کہ گوشت کو اگر سڑنے کے لیے چھوڑ دیا جائے تو اس میں مکھیاں خود بخود پیدا ہو جائیں گی۔ بعد کے زمانوں میں جب اس کے ان دعووں کو تجربے کی کسوٹی پر پرکھا گیا تو وہ بالکل غلط نکلے۔ سائنس کے ساتھ اہل یونان کے اس قسم کے غیر حقیقت پسندانہ رویے کی وجہ سے یونان میں اس علم کو کوئی قابل ذکر ترقی حاصل نہیں ہوئی۔ پھر جب مسلمانوں کا زمانہ آیا تو انہوں نے مادی چیزوں میں تحقیق اور دریافت کے لیے تجرباتی طریقے کو اپنایا اور سائنس کے لیے یہ اصول بنا لیا کہ اسے تجربے کی کسوٹی پر پرکھا جائے۔ وہ تجربے ہمتن شوق بن کے کیا کرتے تھے، اس لیے وہ باقاعدہ تجربے خانے بناتے تھے۔ تجربے سے جو نتائج حاصل ہوتے انہیں وہ قلم بند کرتے اور پھر کتابیں لکھتے۔ یہی صحیح سائنسی طریقہ کار ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ سائنس انسان کے لیے کارآمد علم بن گئی۔ مثلا طب میں تجربات کرنے کا فائدہ یہ ہوا کہ بہت سی بیماریوں کا علاج دریافت ہو گیا۔ کیمیا میں فائدہ مند مرکبات ایجاد ہوئے۔ فلکیات میں ستاروں کی گردش کے اصول معلوم ہوئے۔ اس سے رات میں سفر کرنے کے لیے سمت کے تعین میں آسانی پیدا ہوئی۔ ایسے مسلمان سائنسدانوں میں سے آج بھی بہت سے لوگوں کے نام زندہ ہیں، مثلا جابر ابن حیان، جاہز، خوارزمی، یعقوب الکندی، رازی، فارابی، زہراوی، ابن الحسم، البیرونی، ابن سینا، عمر خیام، ابن رشد، قزونی اور دمیری وغیرہ۔ مسلمانوں نے کچھ کم نہیں 6 صدیوں تک سائنس کی خدمت کی، اس پر لاکھوں کتابیں لکھیں۔ 1 لاکھ سے زائد کتابیں دنیا کے مختلف ملکوں کی لائبریریوں میں آج بھی موجود ہیں۔ اس پورے عرصے میں یورپ پر جہالت کی تاریکی چھائی ہوئی تھی، اس لیے اسے یورپ کا تاریک دور کہا جاتا ہے۔ دنیا کے دوسرے علاقوں کی بھی تقریباً ایسی ہی کیفیت تھی۔ یورپ نے سائنس کا ترکہ مسلمانوں سے ہی حاصل کیا۔ یورپی طلبہ قریبی مسلم ملک اسپین جاتے، وہاں مسلمانوں سے سائنس سیکھتے اور پھر خود اپنے وطن واپس آ کر اسے آگے بڑھاتے۔ ان لوگوں نے مسلمان سائنسدانوں کی کتابوں کے یورپی زبانوں میں بڑے پیمانے پر ترجمے بھی کرائے۔ یہ کام اتنا بڑا تھا کہ 3 صدیوں میں بھی مکمل نہ ہوا۔ 13ویں صدی عیسوی تک پہنچتے پہنچتے مسلمانوں نے سائنسی تحقیق کا سلسلہ بعض وجوہات سے ترک کر دیا، مگر اہل یورپ نے اسے جاری رکھا۔ اس سے یورپ کو بڑا فائدہ پہنچا۔ ان کے ہاں ہر سو علم کی روشنی پھیل گئی۔ صدیوں پرانے بہت سے تہمات کا خاتمہ ہو گیا۔ ان کے بعض مذہبی عقائد کی اصلاح ہوئی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ سائنس نے انہیں صنعتی انقلاب کا تحفہ دیا۔ ان کے کارخانوں میں ہر کام بجلی کی مشینوں پر ہونے لگا، جس کی وجہ سے صنعتی پیداوار بہت بڑھ گئی اور ان کا معیار بھی بہت بلند ہو گیا۔ عمدہ سے عمدہ قسم کے کپڑے تیار ہونے لگے۔ جتنا کپڑا دستی مشینوں پر پہلے برسوں میں بنا جاتا تھا اب اتنا ہفتوں بلکہ دنوں میں تیار ہونے لگا۔ اس سے کپڑے کی غیر ملکی تجارت ان کے ہاتھ میں آ گئی اور یورپ میں خوشحالی آ گئی۔ پارچہ بافی کے علاوہ معمولات زندگی کے دوسرے شعبوں میں بھی انقلاب آ گیا۔ بے شمار مہلک بیماریوں کی دوائیاں ایجاد ہوئیں۔ اس سے انسان کی اوسط عمر بڑھ کے تقریباً دگنی ہو گئی۔ سفر کے لیے تیز رفتار گاڑیاں، موٹریں، ریلیں اور ہوائی جہاز ایجاد ہوئے۔ پیغام رسانی کے لیے ٹیلی فون، ٹیلی پرنٹر، وائرلیس، ریڈیو، ٹیلی ویژن اور فیکس ایجاد ہوئے۔ پیغام رسانی کی ایجادات کی وجہ سے دنیا سمٹ کر اتنی چھوٹی ہو گئی کہ دنیا کے دور دراز خطے میں بیٹھے ہوئے شخص سے اور اپنے اہل خانہ سے ایک ہی وقت میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر گفتگو کرنا ممکن ہو گیا۔ کمپیوٹر کی ایجاد نے حساب کے پیچیدہ مسئلوں کو بازیجہ اطفال بنا دیا۔ یہاں پر پارٹ 3 کا اختتام ہوتا ہے۔ مزید ریکارڈنگ کے لیے پارٹ 4 سماعت فرمائیں۔